السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر گلروخ ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
حقوق نسواں قانون میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے۔ تینی جماعتوں کی کانفرنس میں یہ قانون ختم کرنے کے مطالبے کے جواب میں وزیر اطلاعات پرویز رشید کا بیان۔ پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
آپریشن ضرب عزم کے آخری مرحلے میں 250 سے زائد مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
موسلادھار بارشوں کے باعث ایک درجن سے زائد افراد ہلاک، مختلف علاقوں کو سیلابی صورتحال کا سامنا۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
شاہد آفریدی کا پاکستان کی T20 کرکٹ ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا اعلان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی کے سینئر افسر کا قتل۔ عہدیدار واقعے میں دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے امکان کو خارج قرار نہیں دے رہے ہیں۔ میں ہوں یوسف جمیل، مفصل رپورٹ سنیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
اور عالمی خبروں میں، لیسباس جزیرے سے سینکڑوں تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے طے شدہ پروگرام سے کچھ گھنٹے قبل یونان کے حکام کو یورپی یونین اور ترکی کے درمیان طے پانے والے سمجھوتوں کے تحت منصوبوں کو حتمی شکل دینا ہے۔ اور برسلز کے ہوائی اڈے سے پہلے مسافر بردار طیارے کی پرواز ہو گئی ہے، جہاں 2 ہفتے قبل مہلک حملہ ہوا تھا۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج نے بتایا ہے کہ افغان سرحد سے ملک قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے آخری مرحلے کے دوران اب تک 252 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ 640 مربع کلومیٹر کے علاقہ عسکریت پسندوں سے صاف کرا لیا گیا ہے۔ اس مرحلے کا آغاز رواں سال فروری میں ہوا تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی فوج نے بتایا ہے کہ افغان سرحد سے ملحق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے آخری مرحلے کے دوران اب تک 252 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ 640 مربع کلومیٹر کا علاقہ عسکریت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے۔ اس مرحلے کا آغاز رواں سال فروری میں ہوا تھا۔ شمالی وزیرستان کی شوال وادی میں جاری آپریشن کے اس مرحلے میں 160 جنگجو زخمی بھی ہوئے، جبکہ عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک 8 فوجی ہلاک اور 39 زخمی ہوئے۔ عسکریت پسندوں سے صاف کروائے گئے علاقوں میں منا، گرباز، لاتکا، انزرکاس اور مگروتائی کے علاقے شامل ہیں، جبکہ وادی شوال میں واقع 9000 فٹ بلند پہاڑی چوٹیوں کو بھی عسکریت پسندوں سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ تاہم بیان میں کہا گیا کہ پاک افغان سرحد کے قریب واقع چند ایک مقامات پر لڑائی اب بھی جاری ہے۔ قبائلی علاقے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کے باعث یہاں پیش آنے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم شروع ہونے کے بعد نقل مکانی کرنے والوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا عمل منصوبے کے مطابق جاری ہے اور اب تک 37,000 سے زائد خاندان اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں۔ دوسری طرف گزشتہ اتوار کو لاہور میں ہوئے خود کش دھماکے کے بعد پاک فوج نے رینجرز اور انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے صوبہ پنجاب میں آپریشن شروع کیا تھا، جس دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لینے کا بتایا گیا۔ تاہم مقامی میڈیا میں ایسا تاثر سامنے آیا کہ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کے مابین ملک کے سب سے بڑے صوبے میں اس آپریشن کے طریقہ کار کے حوالے سے بظاہر کچھ اختلاف ہے، لیکن حکومتی وزراء کا اصرار ہے کہ حکومت اور فوج اس معاملے پر ایک ہی صفحے پر ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اتوار کو فیصل آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا،
پاکستان پہلے کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے، زیادہ پرامن ہے، لیکن ابھی منزل پر پہنچنا ہے اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی قیادت نے اس ماحول کو پیدا کیا جو سیاسی قیادت کا کام ہوتا ہے۔ سیاسی قیادت اس ماحول کو پیدا کرتی ہے جس میں پھر عسکری مشینری جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے۔
تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ پنجاب میں انسداد دہشت گردی کے لیے کی جانے والی کارروائیاں پاکستان کے دوسرے صوبوں بالخصوص سندھ میں جاری آپریشن سے مختلف ہیں۔ سابق سیکرٹری دفاع نعیم خالد لودی نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جیسے کہ آپریشن آف فری ہینڈ رینجرز کو سندھ میں تھا، وہ اس لیے تھا کہ وہاں آپریشن شروع ہونے سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، سب اس بات پر متفق ہوئے۔ رینجرز کو اسپیشل پاور دی گئی، پولیس پاور، کہ وہ اپریہینڈ کریں لوگوں کو، ڈیٹین کریں، وہ ابھی یہاں پر نہیں ہے.
گزشتہ چند ماہ کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد کاروائیوں میں تیزی دیکھی گئی. حکام ان واقعات کو دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اب عام شہریوں کو نشانہ بنا کر خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپریشن ضرب عزب شمالی وزیرستان میں آخری مراحل میں ہے، لیکن پنجاب میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. کیا اس آپریشن کی نوعیت بھی کراچی یا ملک کے دیگر بندوبستی علاقوں میں جاری آپریشنز کی طرح ہوگی؟ فوج اور سول حکومت پر، خاص طور پر مسلم لیگ اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کے درمیان تعلقات پر اس کے کیا ممکنہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے کرنل ریٹائرڈ محمد علی احسان اور سینئر صحافی تجزیہ کار امتیاز عالم گیلانی سے گفتگو کی ہے. آئیے سنتے ہیں اقتباسات.
گیلانی صاحب، اس میں جب پنجاب کے اندر آپریشن ہوگا تو توجہ خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے اندر رہے گی، کیونکہ تجزیوں میں یہ بھی آتا رہا ہے کہ آپ کے خیال میں پنجاب کے اندر ملٹری آپریشن کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا یہ اس طرز کا ہوگا جیسے ہم فاٹا میں دیکھتے ہیں، کیا یہ اس طرز کا ہوگا جیسے ہم کراچی میں دیکھتے ہیں یا بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے؟
دیکھیے، اس وقت دو آپریشن ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس آپریشن کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ تجزیہ بالکل غلط ہے کہ پنجاب میں نیٹورک نہیں ہے، مراکز نہیں ہے. پنجاب میں سب سے بڑے، سب سے امیر، سب سے مؤثر، سب سے نظریاتی دہشت گردوں کے نیٹورک پنجاب میں ہے اور سینٹرل پنجاب میں ہے، جنوبی پنجاب میں بھی ہے. یہ کہنا کہ صرف جنوبی پنجاب میں ہے، یہ ٹالنے کی بات ہے سینٹرل پنجاب سے اور کوٹھوہار کے علاقے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پنجاب میں آپریشن کی ضرورت تھی. لاہور کے وسط میں عدالت لگتی ہے، شہری عدالت لگتی ہے اور فیصلے لیے جاتے ہیں، اور لاہور کے وسط میں فنڈا ایک فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے. لاہور کے وسط میں القاعدہ کے لٹریچر تقسیم ہوتا ہے میسیو سکیل پہ.
جی کرنل احسان صاحب، پنجاب آپریشن یہاں پہ آپ کو اس کی نوعیت کس طرز کی لگتی ہے؟ جیسے ہم نے ان سے بھی سوال کیا، کیا وہ کراچی طرز کا ہوگا جہاں پہ رینجرز، ملٹری، وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گی اور اس کے ساتھ اگر کوئی پولیٹیکل نیکسس بھی ہے تو اس کو بھی وہ اسی طریقے سے بے خوف ہو کے اس کے پیچھے جائیں گے جیسے کراچی میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
کراچی میں، کیونکہ میں رہتا کراچی میں ہوں،
صحیح،
اور کراچی میں کیا حالات تھے اور کیا حالات ہیں آپریشن کے بعد، تو وہ بہت زیادہ آپ کو نمایاں طور پہ نظر آتا ہے کہ کراچی میں ملٹری آپریشن ہونے سے کتنا زیادہ فائدہ ہوا. جو ڈفرینس ہے کراچی میں آپریشن کا اور جو پنجاب میں ہونے کا، میرے خیال میں وہ زیادہ یہ ہے کہ کراچی میں ملٹنٹ ونگس اور پالیٹکس کے اندر جو ہے جو ملٹنسی جو تھی
جی،
وہ اس نے بہت زیادہ پولیٹیکلی کافی کام خراب ہو گیا تھا. جو لوگ آپ کو، جنہوں نے گورن کرنا ہے اور جنہوں نے سیاست کرنی ہے، تو وہ ہی معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے. جبکہ میں اگر اس کو ریلیٹ کرتا ہوں پنجاب میں، تو پنجاب میں یس ایکسٹریمزم ہے، پنجاب میں سلیپر سیلز ہیں، پنجاب میں ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے. یہاں پہ کراچی میں یہ تھا کہ آپ نے جب آپریشن کیا تو اس کی جا کے افیکٹ جو ہے وہ پولیٹکس پہ بہت آیا، ہیٹ فیل کی میجر پولیٹیکل پارٹیز نے، ہم نے دیکھا. پنجاب میں اب اس ہیٹ کو نہ فیل کرنا از ون آف دا بگ بگ ایجنڈا ود آف کورس دا رولنگ پارٹی، ود دا رولنگ گورنمنٹ پنجاب میں بھی اور فیڈریشن میں. کیونکہ جیسے یہاں پہ بھی آپریشن شروع ہوا تھا تو آپریشن واز ناٹ اگینسٹ کرپشن، آپریشن واز پارٹ آف ضرب عزب، اور اس کے دوران جب نیشنل الیکشن پلان، اس کے دوران جب نیب کیے گئے، پکڑے گئے لوگ، پیپل لائک ڈاکٹر آسم، تو بہت سی چیزیں کھلنے لگی. دیٹ از دا سیم فیئر فیکٹر جو کہ موجود ہے پنجاب میں. جی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قداور پولیٹیکل شخصیات ایسی، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا تو اگر یہاں پہ آپریشن شروع ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے شروع ہو جاتا ہے،
پاکستان آرمی، آئی ایس آئی، دیر از لاٹ آف انفارمیشن، اور لوگوں کو پتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ کہاں پہ ڈسپلیس ہیں اور پولیٹیکل افیلیٹڈ بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو آپس میں ان کا جو ہے ہم آہنگی جو آپ نے بات کی وہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک آپریشن، ایسا آپریشن جو کہ غیر جانبدار ہوتا ہے اور جو کہ اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ود فل فورس، اس میں بہت زیادہ پولیٹیکل پرابلمز آئیں گے فار دا کرنٹ گورنمنٹ.
ابھی آپ اسد حسن سے رپورٹ سن رہے تھے جو انہوں نے اپنے پروگرام جہاں رنگ سے میں کی گئی بحث کے دوران اقتباسات سے لیں. لاہور میں کل ہفتے کے روز مذہبی جماعتوں کے ایک اجلاس میں حقوق نسواں قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس کے جواب میں قانون کا دفاع کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ اسلام خواتین پر تشدد کرنے کے خلاف ہے. تفصیل لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں.
تحفظ حقوق نسواں قانون کے دفاع میں بات کرتے ہوئے اتوار کے روز فیصل آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ اسلام بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
تو اگر کوئی قانون ہم ایسا بنا دیتے ہیں کہ بیٹیوں کو دفن نہیں کرنا, بھئی مارنا پیٹنا کیا ہوتا ہے, دفن کرنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, کیا اسلام یہ نہیں کہتا؟ کیا اسلام کہتا کہ ماں کو مارنے, بیٹی کو دفن کرنے, بہن کو دفن کرنے؟ نہیں کہتا اسلام یہ.
ایک روز قبل جماعت اسلامی کے صدر دفتر منصورہ میں 35 دینی جماعتوں کی نظام مصطفیٰ کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے میں جو پنجاب اسمبلی میں منظور ہونے والے تحفظ حقوق نسواں قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے, وفاقی وزیر اطلاعات اس حوالے سے کیے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے. مذہبی جماعتوں کے اس اجتماع میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا تحفظ حقوق نسواں بل سے متعلق کہنا تھا.
پارلیمانی لوگوں سے چھپ چھپا کے قانون سازی کرنا, اور پھر ہم اتحادی ہیں اور ہمیں بھی آپ آگاہ نہیں کر رہے, تو پھر احتجاج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟
اتوار کو فیصل آباد میں میڈیا سے اپنی گفتگو میں وزیر اطلاعات پرویز رشید نے تحفظ حقوق نسواں بل پر اپنی جماعت کی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا,
میں نے بھی اگر کوئی ایسا قانون میری جماعت نے بنایا ہے تو وہ میری بیٹی کے تحفظ کے لیے ہے, میری ماں کی عزت کے لیے ہے, لہذا وہ قانون میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. کسی کو اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے, ڈرے گا وہ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے.
اس برس فروری کے مہینے میں آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی اسمبلی نے حقوق نسواں قانون منظور کیا تھا, جس کے بعد سے مذہبی جماعتوں اور دینی حلقوں کی طرف سے اس قانون کی یہ کہتے ہوئے مخالفت کی جا رہی ہے کہ یہ قانون اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے, اور یہ کہ اس سے ان حلقوں کے بقول خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. گزشتہ ماہ کے وسط میں ان جماعتوں نے حکومت کو 27 مارچ تک یہ قانون واپس لینے کی ڈیڈ لائن دی تھی, جس کے بعد ایک روز پہلے لاہور میں ان جماعتوں کی جماعت اسلامی کے صدر دفتر منصورہ میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی, جس میں کہا گیا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے تحفظات دور نہ کیے گئے تو پھر حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک بھی شروع کی جا سکتی ہے. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ موسم بہار کی آمد کے ساتھ اسے افغانستان میں مزید تشدد کی توقع ہے, اور علاقائی تعاون میں اضافی رابطہ کاری پر زور دیا ہے تاکہ جنگ سے تباہ حال اس ملک کو دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے میں مدد دی جائے. افغانستان میں روایتی طور پر موسم سرما کے دوران لڑائی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ شدید برف باری کے نتیجے میں باغی پہاڑی دروں سے اپنی آمد و رفت جاری نہیں رکھ پاتے, لیکن افغان عہدیدار اور فوجی کمانڈروں نے کہا ہے کہ اس مرتبہ 2015 میں معتدل موسم سرما میں لڑائی ختم نہیں ہوئی. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 11,000 سے زائد افغان شہری زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نکولس ہیسم نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں مقامی اور غیر ملکی دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کی وجہ سے سلامتی کی صورتحال دشوار ہوگی, جبکہ موسم بہار میں مزید لڑائی کی توقع ہے. بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے یا این آئی اے کے سینئر افسر محمد تنزیل کو موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے گولیوں کی بوچھاڑ کر کے ہلاک کر دیا. ان کی ہلاکت پر میڈیا میں پٹھانکوٹ کے واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے کچھ آقیا سرائیاں کی گئیں, تاہم این آئی اے کے اعلیٰ عہدیدار نے اس کی تردید کی ہے. تفصیل سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
محمد تنزیل کو ایک موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے سنیچر کی رات اس وقت حملہ کیا جب وہ بھارتی صوبے اتر پردیش میں اپنے آبائی علاقے بجنور میں شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ کار میں گھر لوٹ رہے تھے. عہدیداروں کے مطابق حملہ آوروں نے ان پر 21 مرتبہ گولیاں چلائیں. کار میں سوار ان کی اہلیہ فرزانہ بھی شدید طور پر زخمی ہو گئیں. زخمی میاں بیوی کو فوری طور پر ایک قریبی اسپتال لے جایا گیا, جہاں محمد تنزیل کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا. کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ان کے بچے حملے میں بال بال بچ گئے, تاہم والدین کو حملہ آوروں کی گولیوں کا شکار بنتے دیکھ کر وہ بے حد خوف زدہ نظر آ رہے تھے. محمد تنزیل این آئی اے میں ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے. این آئی اے بھارت کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ہے, جسے 2008 میں ممبئی میں ہوئے دہشت گردی کے حملوں کے بعد قائم کیا گیا, اور انسداد دہشت گردی کے وفاقی قانون پر عمل درآمد کے با اختیار ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے۔ این آئی اے کو صوبائی حکومتوں کی اجازت حاصل کیے بغیر ان صوبوں میں دہشت گردی سے متعلق جرائم کی تحقیقات کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ بھارتی عہدیداروں نے محمد تنزیل کے قتل میں دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے امکان کو خارج قرار نہیں دیا ہے۔ تاہم بھارتی ذرائع ابلاغ کی ان رپورٹوں کو غلط قرار دے دیا ہے کہ این آئی اے کی طرف سے اس سال جنوری میں بھارتی پنجاب کے پٹھان کوٹ علاقے میں بھارتی فضائیہ کی مغربی کمان کے ایک اڈے پر پیش آئے دہشت گردی کے حملے کے واقعے کے بارے میں کی جا رہی تحقیقات کا حصہ تھے۔ این آئی اے کے انسپکٹر جنرل سنجیو کمار سنگھ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ لگتا ہے کہ محمد تنزیل پر کیے گئے حملے کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی، تاہم انہوں نے بھی اس خبر کی تردید کی کہ وہ پٹھان کوٹ میں کیے گئے حملے کے سلسلے میں کی جا رہی تحقیقات کا حصہ تھے۔ محمد تنزیل نے اس سے پہلے بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بی ایس ایف میں خدمات انجام دی تھیں۔ پولیس نے تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، بھارت۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
لیسبوس جزیرے سے سینکڑوں تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے طے شدہ پروگرام سے کچھ گھنٹے قبل یونان کے حکام کو یورپی یونین اور ترکی کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے تحت منصوبوں کو حتمی شکل دینا ہے۔ لیسبوس میں ایکٹیوسٹ نے پیر کے روز ایک احتجاج کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، جب یونان کے حکام یورپی یونین کے ملکوں کی سرحدی پولیس کے سینکڑوں عہدیداروں کی مدد سے تارکین وطن کو حراستی موریا کیمپ سے نکال کر ایک بندرگاہ لے جائے گی، جہاں انہیں فیریز میں سوار کر کے واپس ترکی روانہ کر دیا جائے گا۔ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے یہ تارکین وطن غیر قانونی طور پر یونانی ساحلوں پر پہنچے اور انہیں حکام نے پناہ کے مستحق قرار دینے کے بعد حراست میں لیا۔ یونان کی حکومت کے پناہ گزینوں اور نقل مکانی بحران آپریشنز کے ترجمان جارج کٹسرس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ترکی اس سمجھوتے کے طلاق کے لیے تیار نہیں اور ترکی سے آنے والے تارکین وطن کا بہاؤ جاری ہے، تاہم ترکی اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ اس بحران کو مناسب طور پر حل نہیں کر رہا۔ ادھر ترکی ایک متنازع منصوبے کے تحت سینکڑوں تارکین وطن کی واپسی کے لیے تیاری کرا ہے۔ یہ منصوبہ یورپ میں غیر قانونی نقل مکانی کو روکنے کی کوشش ہے۔ اس منصوبے کا آغاز یونانی جزیرے لیسبوس سے ہو رہا ہے، جہاں ہزاروں تارکین وطن کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ برسلز کے ہوائی اڈے سے پہلے مسافر بردار طیارے کی پرواز ہوئی ہے۔ دو ہفتے پہلے یہاں مہلک حملہ ہوا تھا۔ ہوائی اڈے اور قریبی ٹرین اسٹیشن پر دھماکوں میں 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ہوائی اڈے کا روانگی حال تباہ ہوا تھا۔ برسلز ایئرپورٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آرنارڈ فائسٹ نے پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے پر، اگرچہ سلسلہ جزوی ہے، کہا ہے کہ یہ امید کا اظہار ہے جو ہماری مشترکہ منشا اور عزم کی علامت ہے کہ ہم کبھی سرنگوں نہیں ہوں گے۔ ادھر آذربائیجان نے علیحدگی پسند علاقے ناگورنو کاراباخ میں اتوار کے روز یکطرفہ طور پر فائر بندی کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے آرمینیا کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 30 فوجی ہلاک ہوئے اور دونوں جانب سے رات کے دوران مزید لڑائی کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ اردوغان ترک کے صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کے صدر براک اوباما کو پریس کی آزادی کے بارے میں ان کی غیر موجودگی میں تنقید کا ہدف بنانے کے الزام دیا ہے، جب وہ گزشتہ ہفتے واشنگٹن کا دورہ کر رہے تھے۔ صدر اوباما نے کہا کہ انہوں نے مسٹر اردوان کے ساتھ پریس کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا، جبکہ اردوان نے اتوار کے روز اس بات سے انکار کر دیا کہ اس مسئلے پر بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر اوباما نے ان کی غیر موجودگی میں بات کی ہے۔ ترکی 59 تارکین وطن اور پناہ گزینوں سے باضابطہ طور پر نمٹ رہا ہے، جنہیں اس کی کوسٹ گارڈ نے ایجنسی سے اس وقت پکڑ لیا تھا جب وہ یونانی جزیرے لیسبوس پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے دو امریکی صدارتی امیدواروں کو اسلاموفوبیا کا ہوا دینے کا الزام لگایا ہے۔ یاسمین جمیل کی تفصیل۔
ہفتے کے روز واشنگٹن کے قریب ترک مالی معاونت کی حامل ایک مسجد کی افتتاحی تقریب کے موقع پر صدر اردوان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ مسجد اس عدم برداشت کو ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہے جو انہیں کچھ امریکی صدارتی امیدواروں کی جانب سے ظاہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مسٹر اردوان نے ان امیدواروں کا نام نہیں لیا، لیکن ریپبلکن پارٹی کے سب سے نمایاں امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ داخل ہونے والے تمام مسلمانوں پر ایک عارضی پابندی کا مطالبہ کر چکے ہیں اور ٹیڈ کروز ملک بھر میں مسلمان آبادیوں میں پولیس کی گشت میں اضافے پر زور دے رہے ہیں۔ مسٹر اردوان نے کہا،
نے یزک کی مسلمانلارا کارشی ہوش گورسوزلوگن ve ön yargının yükselişte olduğu bir dönemden geçiyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت دلچسپ اور افسوسناک معاملہ ہے کہ میں امریکہ میں کچھ صدارتی امیدواروں کو یہ الزامات لگاتے دیکھوں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لگاتار بنیاد پر اور کھلم کھلا یہ لیبل استعمال کرتے ہوئے دیکھوں۔ مسٹر اردوان نے مغرب میں دہشت گرد حملوں کے لیے تمام مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کو یکسر ناقابل قبول قرار دیا۔ مسٹر اردوان جوہری سیکیورٹی کے اس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے پر تھے جس کی میزبانی صدر اوباما نے کی تھی۔ اگرچہ ان کی امریکی رہنما سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، تاہم انہوں نے نائب صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے آل راؤنڈر کرکٹر شاہد آفریدی نے ٹی ٹوینٹی قومی ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ بطور کھلاڑی اور کرکٹر کے اس کھیل کو جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پاکستان کے آل راؤنڈر کرکٹر شاہد آفریدی نے ٹی ٹوینٹی کی قومی ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ان کے بقول وہ بطور کھلاڑی یہ کھیل جاری رکھیں گے۔ اپنی جارحانہ لیکن غیر متوقع بلے بازی کے لیے شہرت رکھنے والے شاہد آفریدی کو حالیہ دنوں میں نہ صرف شائقین کرکٹ بلکہ سابقہ کھلاڑیوں کی طرف سے بھی ناقص کارکردگی پر شدید تنقید کا سامنا رہا، اور انہی دنوں ٹیم کے کوچ وقار یونس اور مینیجر انتخاب عالم نے ایشیا کپ اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی خراب کارکردگی کی ذمہ داری خاصی حد تک شاہد آفریدی پر عائد کی تھی۔ اتوار کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ میں پاکستان اور دنیا بھر میں موجود اپنے مداحوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی مرضی سے پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم کی قیادت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے ملک اور دیگر لیگز کے لیے کرکٹ کھیلتا رہوں گا۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شاہد آفریدی اگر بطور کھلاڑی ٹیم کا حصہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
مقابلہ بھی ہے نا، یاسر شاہ صاحب بھی ٹیم میں ہوں گے تو اس کے بعد اور بھی ہیں۔ پہلے تو یہ ایز اے کیپٹن کھیلتا رہا بیکاز کے اس کے کیپٹنسی کی وجہ سے کھیلتا رہا، تو اب ایز اے پلیئر تو پھر کمپٹیشن پڑیں گے نا، اور فزیکل کنڈیشن بھی اس کی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ جب فائنل بال کرتا ہے اس میں جو کمر کا زور ہے وہ مجھے لگتا ہے کم ہے، کیونکہ جس کی گیم میں اب وہ نپ نہیں ہے جو پہلے تیزی سے بریک ہونا، تیزی سے فلپر ہونا، اس میں اب سلو ہو گیا ہے۔
36 سالہ آفریدی 27 ٹیسٹ، 398 ایک روزہ بین الاقوامی میچ اور 98 ٹی ٹوینٹی میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ انہیں 2014 میں محمد حفیظ کی جگہ ٹی ٹوینٹی ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا، اور وہ اب تک اس مختصر نوعیت کی کرکٹ کے 43 میچوں میں ٹیم کی قیادت کر چکے ہیں۔ ان میں پاکستانی ٹیم کو 19 میں فتح اور 23 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گزشتہ ماہ بنگلہ دیش میں ہونے والے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم متاثر کن کارکردگی نہ دکھا سکی، جبکہ اس کے بعد ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے 4 گروپ میچوں میں اسے صرف ایک میں ہی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، ابھی بات کر رہے تھے ہم کرکٹ کی، کہ ویسٹ انڈیز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو 4 وکٹ سے ہرا کر ورلڈ ٹی ٹوینٹی کا دوسری بار چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ اور آئیے اب آپ کو پروگرام فکر و فن میں سنواتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 27 سال کی عمر میں کشمیری گلوکارا مہمیت سنگھ سے ایک انٹرویو، جو اپنی سریلی آواز کا جادو جگا کر بالی ووڈ میں اپنی جگہ بنا چکی ہیں۔ یہ خبر میڈیا کے لیے اس لیے اہم تھی کیونکہ مہمیت سید بالی ووڈ کی پہلی مسلمان کشمیری خاتون گلوکارہ بن گئی تھیں۔ یہ مہمیت کی خوش نصیبی ہے کہ موسیقی کے لیے ان کی محبت کو خاندان کی مخالفت کا سامنا نہیں ہوا۔ ان کی والدہ نے موسیقی میں گریجویشن کی تھی۔ ان کی پہلی البم 2004 میں منظر عام پر آئی، جس کے بعد ان کی بہت سی البمز جاری ہو چکی ہیں اور ان کی مد بھری آواز اب دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے۔ سنتے ہیں شہناز عزیز کے ساتھ ان کی بات چیت۔
مجھے خوشی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے، کافی عرصے کے بعد موقع ملا ہے۔ میں اس کو بہت خوشی سے پازیٹیولی ویلکم کرتی ہوں اس چیز کو۔ ایک لڑکی کے لیے یہاں کشمیر میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ الحمد للہ میرے پیرنٹس نے، میری فیملی نے آلویز مجھے سپورٹ کیا ہے، ہمیشہ مجھے کوئی چیز فیس نہیں کرنی پڑی۔ کہ اگر کوئی کچھ کہتا تھا کیس گیا وہاں یا کس طرح سے دے یوز ٹو آنسر دیم آئی واز نیور آنسرڈ اٹ میری میوزک سے کافی پہلے سے وابستگی ہے, کہے تو جینیٹک ہے کیونکہ میری ماما خود ایک میوزک اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں اور وہ کافی خوبصورت گاتی تھی, جبکہ وہ انہیں پھر ود دا ٹائم بیکاز آف گھر کی وجہ سے کچھ پرابلمس تھی ان کو پھر چھوڑنا پڑا, بٹ پھر انہوں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ میری بیٹی سے میں اس کو آگے بڑھاؤں گی, جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے جو بیسک ٹریننگس ٹریننگ ہوتی ہے وہ مما نے ہی دی ہے.
اچھا.
اور انہیں سے میں نے یہ جو بیسکس ہوتے ہیں میوزک کے انہیں سے لیے ہیں.
اور اچھی بات یہ ہے کہ عام طور سے ماں باپ کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اگر میوزک وغیرہ میں بچے پڑھ گئے یا اداکاری میں تو وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک نہیں آپ نے تین ماسٹرز کیے ہوئے ہیں.
یہ تو بہت کم ہے کہ جب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جب شروعات میں میرے سبجیکٹ میڈیکل سائنس تھے تو بیسکلی میرا سلیکشن ہوا تھا بی ڈی ایس کے لیے.
اچھا.
جو کہ ایونچولی مجھ سے میرے والد نے, میرے ڈیڈ نے, میرے فادر نے مجھ سے چھڑوایا اور بولے کہ ٹیلنٹ سب میں نہیں ہوتا ہے, ڈاکٹر کوئی بھی بن سکتا ہے, بٹ جو آپ میں ٹیلنٹ ہے اس کو آپ کو آگے بڑھانا ہے. چھ سال تک کی عمر تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں کسی کے سامنے گا نہیں پاؤں گی اور کافی زیادہ شائع تھی. گھر پہ گایا کرتی تھی, اپنی ماما کے سامنے گایا کرتی تھی, لیکن سب کے سامنے اتنی مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی. تب ود دا ٹائم اتنا زیادہ اسکول میں پتہ چلا سب کو, اینڈ دین ایون شی مجھے پھر اسٹیج پہ پرفارم کرنے کا موقع دیا جاتا تھا. ہر بار کوئی ٹیچرس ڈے ہوتا تھا فنکشن, کوئی پیرنٹس ڈے, ہر اوکیزن پہ مجھ سے گواتے تھے.
ویسے میں 6 سال کی عمر کا ذکر تو آپ ایسے کر رہی ہیں جیسے 600 سال کی ہوں آپ اس وقت. ظاہر ہے گا تو آپ کافی عرصے سے رہی ہیں بچپن سے, جیسے کہ ابھی بات بھی ہوئی, اور آپ تو ایک بہت ہی مقبول کشمیری زبان کی گلوکارہ بھی تھیں, لیکن بڑی سرخیاں لگیں جب آپ کو بالی ووڈ میں چانس ملا, تو وہ ہمیں بتائیے کہ کس طرح, مطلب کوئی سلیکشن کیسے ہوا؟
ویسے ہی ایک ون فائن ڈے مجھے کال آیا اینڈ دے وانٹڈ کہ میں ایک سانگ گاؤں. بیسکلی وہ تھا کشمیری پنجابی مکس.
اچھا.
تو اس میں بوتھ لینگویجز کا وہ فیوژن تھا جس میں مجھے ایک یہاں کا پاپولر سانگ ہے اس کی کچھ لائنیں گانی تھی, لائنس گانی تھی. اس اپرچونیٹی کا میں نے فائدہ اٹھایا اور میں نے وہ کشمیری سانگ اور کشمیری لائنس گائیں. حالانکہ پنجابی میں اتنی پکی نہیں ہوں اور جیسی کچی آتی ہے میں اسی میں سنا دیتی ہوں.
کچی کچی سنا دے, کوئی بات نہیں,
کچی کچی ہی سنا دیتی ہوں. بوہ باریاں تینا لکندا ٹپ کے, بوہ باریاں تینا لکندا ٹپ کے, آواگے ہوا بن کے, بوہ باریاں ہے بوہ باریاں, بازش کے دی جت لگی سونے, بازش کے دی جت لگی سونے, میرے تو دعا منگ کے
बुझे बारियां हाय बुझे बारियां
बुझे बारियां बाजीश के दी जित लंगी सोने
पाकिस्तान में रात के 11:30 भारत में 12 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 2:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहद हासिल है। पाकिस्तान की फौज ने बताया है कि अफगान सरहद से मुलक कबायली इलाके शुमाली वजीरस्तान में जारी ऑपरेशन के आखिरी मरहले के दौरान अब तक 252 मुशतबा दहशत गर्दों को हलाक करने के अलावा 640 मुरबा किलोमीटर का इलाका अस्करियत पसंदों से साफ कर दिया गया है। इस मरहले का आगाज रवां साल फरवरी में हुआ था। इतवार को फौज के शोबा ताल्लुकातमा यानी ISPR की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक शुमाली वजीरस्तान की शवाल वादी में जारी ऑपरेशन के इस मरहले में 160 फौज जंगजू जख्मी भी हुए हैं, जबकि अस्करियत पसंदों के साथ झड़पों में अब तक 8 फौजी हलाक और 39 जख्मी हो गए हैं। लाहौर में हफ्ते के रोज़ मजहबी जमातों के एक इजलास में हकूक निस्वा कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया था। इसके जवाब में कानून का दिफा करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात सैनेटर परवेज रशीद ने कहा कि इस्लाम खवातीन पर तशद्दुद करने के खिलाफ है। पाकिस्तान के शुमाल मगरब में गुज़श्ता 24 घंटों से जारी मौसलाधार बारिश के बायस मुतअद्दिद अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं, जबकि नदी नालों में सैराबी सूरत हाल के अलावा बाज़ इलाकों में पहाड़ी तौदे गिरने से आम दरफ्त भी मुअत्तल हो रही है। तफसीली रिपोर्ट के साथ पेशावर से शमीम शाहिद।
खैबर पख्तूनख्वा में आपात से निमटने की सूबाई इदारे के तर्जुमान लतीफ रहमान के मुताबिक हालिया बारिशों से मलक्कंड और हजारा डिवीजन के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुई है। स्वात, मानसेरा और चतराल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर पहाड़ी तोदे गिरने से सड़कें मुतासर हुई है, जहां आमदोरफ्त बहाल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी जारी है। बारिशों के बायस मकानों की छतें गिरने के अलावा कई इलाकों में फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचने की इत्तला है। सूबाई दारुलहुकूमत पिशावर में भी मूसलाधार बारिशों की वजह से मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल देखने में आई। बाड़ा खल नाले में पानी की सतह बुलंद होने के बाद ये पानी भटतल के इलाके में दाखिल हो गया, जहां दर्जनों दुकानें सैलाबी रेले में बह गई। बारिशों से मुतासर इलाकों के लिए इमदादी कामों की तफसीलात बताते हुए तर्जुमान लतीफ़ रहमान ने कहा,
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2 दिन पहले ही जिले इंतजामिया को हाई अलर्ट पे रखा हुआ था और उनको ये हिदायत जारी कर दी गई थी। तो जिले इंतजामिया पर पूरी कोशिश कर रही है, जहाँ जहाँ मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे आवाम को रिलीफ पहुँचाया जा रहा है।
मौकमे मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई की है, जिससे खदशा है कि जानी व माली नुकसान में इजाफा हो सकता है। गुज़िश्ता माह भी शमाल मगरबी पाकिस्तान के अलावा बलूचिस्तान में होने वाले गैर मामूली बारिशों के बायस 120 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान को गुज़िश्ता चंद सालों से गैर मामूली मौसमियाती तगड़ियात का सामना है, जिस दौरान गैर मामूली बारिशों और सैलाबों की वजह से सैकड़ों अफराद हलाक, जबकि लाखों एकड़ पर कड़ी फसलें तबाह हो चुकी है। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
लेस्बोस जजीरे से सैकड़ों तारकीन वतन को मुल्क बदर करने के तयशुदा प्रोग्राम से कुछ घंटे कबल यूनान के हुकाम को यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले समझौतों के तहत मंसूबों को हतमी शक्ल देना है। लेस्बोस में एक्टिविस्ट ने पीर के रोज एक एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रखी है, जब यूनान के हुकाम यूरोपीय यूनियन के मुल्कों की सरहदी पुलिस के सैकड़ों अहदेदारों की मदद से तारकीन वतन को मोरिया हिरासती कैंप से निकालकर एक बंदरगाह ले जाएंगे, जहां उन्हें फेरीज पर सवार करके वापस तुर्की रवाना कर दिया जाएगा। यूनान की हकूमत के पनाह गजीन और नकल मकानी बहरान के ऑपरेशंस के तर्जुमान जॉर्ज किट्सिरस ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तुर्की समझौते के तलाक के लिए तैयार नहीं और तुर्की से आने वाले तारकीन वतन का बहाव जारी है, ताहम तुर्की इस बात से इनकार करता है कि वो इस बहरान को मुनासिब तौर पर हल नहीं कर रहा। तुर्की एक मुतनाज़ मंसूबे के तहत सैकड़ों तारकीन वतन की वापसी के लिए तैयारी कर रहा है। ये मंसूबा यूरोप में गैर कानूनी नकल मकानी को रोकने की कोशिश है। इस मंसूबे का आगाज यूनानी जजीरे लेस्बोस से हो रहा है, जहां हजारों तारकीन वतन को हिरासत में रखा गया है। और इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात के साथ रिपोर्ट पेश कर रहे हैं यास्मीन जमील।
हफ्ते के रोज उस ग्रुप को जिसमें शामी बाशिंदे शामिल थे यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान होने वाले उस माहदे के तहत जो पीर को नाफिज हो रहा है मगरबी तुर्क कस्बे दिकिली पहुंचाया गया। हफ्ते के रोज दिकिली में लगभग 300 تارکین وطن مخالفین نے اپنے قصبے میں مسترد کیے گئے پناہ کے متلاشیوں کے لیے رجسٹریشن ڈیسک اور پناہ گزین کیمپوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ایک رہائشی نورٹن عطا اوگلو نے ترک زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
حکومتین کرلی پولیٹیکالرنن سونوجونو بین چیکمک زورندا دیلیم، بیز بینار لیرا ویریلیم ملتیجیلری اوروپا۔
میں حکومت کی گندی سیاست کے اثرات کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیوں نہ ہم ہر تارک وطن کو 1,000 لیرا ادا کریں اور یورپ ان تارکین وطن کو اپنے ہاں جگہ دے سکتا ہے۔ جو لوگ ان پناہ گزینوں کو اپنے گھروں میں پناہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، میرے لیے سب سے اہم میری اپنی زندگی ہے۔ یہ الفاظ تھے کئی ہفتوں سے ہزاروں تارکین وطن یونان کے چھوٹے سے دیہات آئیڈومینی سے باہر کھلے میدانوں اور عارضی کیمپوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور مزید مغرب کی جانب منزلوں کے راستے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ترکی یورپی یونین کے ساتھ گزشتہ ماہ اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ وہ تارکین وطن کے ایک ایسے ریلے کو روکنے کے لیے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے انہیں اپنے ہاں آنے دے گا۔ اس بندوبست کے سلسلے میں ترکی کو $3 ارب سے زیادہ کی امداد، ترک شہریوں کے لیے ویزے کی پابندیوں میں نرمی اور ترکی کو یورپی یونین میں شمولیت کے نئے مواقع ملیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برسلز کے ہوائی اڈے سے پہلے مسافر بردار طیارے کی پرواز ہوئی۔ 2 ہفتے قبل یہاں مہلک حملہ ہوا تھا۔ ہوائی اڈے اور قریبی ٹرین اسٹیشن پر دھماکوں میں 32 افراد مارے گئے تھے اور ہوائی اڈے کا روانگی حال تباہ ہو گیا تھا۔ برسلز ایئر لائنز کے طیارے کی پہلی پرواز پرتگال کے شہر فارو کے لیے روانہ ہوئی۔ 3 پروازوں کو ہوائی اڈے سے آج روانہ ہونا ہے۔ ہوائی اڈہ اسے علامتی پروازیں قرار دے رہا ہے جبکہ آنے والے دنوں میں مزید پروازیں ہوں گی۔ برسلز ایئرپورٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آرنارڈ فائس نے پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے پر، اگرچہ یہ سلسلہ جزوی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ اس امید کا اظہار ہے جو ہماری مشترکہ منشا اور عزم کی علامت ہے کہ ہم کبھی سرنگون نہیں ہوں گے۔ آذربائیجان نے علیحدگی پسند علاقے ناگورنو کاراباخ میں اتوار کے روز یک طرفہ طور پر فائر بندی کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے آرمینیا کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 30 فوجی ہلاک ہوئے اور دونوں جانب سے رات کے دوران مزید لڑائی کی اطلاعات ملی۔ 1994 کے بعد ناگورنو کاراباخ میں یہ بدترین الزام ہے جب آرمینیا اور آذربائیجان نے اس علاقے کے لیے جاری لڑائی ختم کر دی تھی۔ یہ علاقہ آذربائیجان کا حصہ ہے لیکن آرمینیائی فوجوں کے کنٹرول میں رہا ہے۔ دونوں فریقوں کو ایک غیر فوجی بفر زون الگ کیے ہوئے ہے لیکن دونوں جانب سے ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ ترک کے صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کے صدر براک اوباما کو پریس کی آزادی کے بارے میں ان کی غیر موجودگی میں تنقید کا ہدف بنانے کا الزام دیا ہے جب وہ گزشتہ ہفتے واشنگٹن کے دورے پر تھے۔ اردوان کے انتظامیہ کو انسانی حقوق کے خلاف ورزی، صحافیوں کو قید کرنے اور ملک میں ذرائع ابلاغ کی متعدد تنظیموں کا کنٹرول سنبھالنے پر شدید نکتہ چینی کا سامنا ہے۔ واشنگٹن میں جوہری سلامتی کے سربراہی اجلاس سے ہٹ کر صدر اوباما اور صدر اردوان کی ایک الگ ملاقات کے بعد صدر اوباما نے کہا کہ وہ پریس کے لیے جو موقف اپنا رہے ہیں وہ ترکی کو ایک ایسے راستے پر لے جائے گا جو کافی مسائل کو سامنے لائے گا۔ صدر اوباما نے کہا کہ انہوں نے مسٹر اردوان کے ساتھ ان خدشات کا اظہار کیا ہے، جبکہ مسٹر اردوان نے اتوار کے روز اس بات سے انکار کیا کہ اس مسئلے پر بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صدر اوباما نے ان کی عدم موجودگی میں یہ بات کی ہے۔ شام نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ اس کی افواج نے ملک کے وسطی حصے میں ایک اور شہر کریا تین کو داعش سے واپس لیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے پالمیرا کے شہر کو داعش کے قبضے سے چھڑا لیا گیا تھا۔ سرکاری میڈیا نے کہا ہے کریا تین پر روسی فضائی حملوں کی مدد سے کیا جانے والا قبضہ حکومت کو ایک اہم فتح دلا رہا ہے، جس سے دمشق اور مشرقی شام کے درمیان تیل اور گیس کی فراہمی راستوں پر دوبارہ قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن شام کے لیے انسانی حقوق کا علم بردار ادارہ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ حکومت کا دعویٰ قبل از وقت ہے، اگرچہ اس نے یہ کہا ہے کہ داعش کے جنگجو پسپا ہونے کے قریب ہیں۔ ادارے نے کہا کہ جہادی ابھی بھی کریا تین کے مشرقی اور جنوب مشرقی حصوں پر کنٹرول رکھے ہوئے ہیں لیکن کچھ جنگجو قریبی پہاڑی علاقوں سے پسپا ہو گئے ہیں۔ ادھر آسٹریلیا نے کہا ہے کہ اس نے پناہ کے متلاشی بچے زیر حراست نہیں رکھے۔ اس اقدام سے مراد ہے کہ آسٹریلیا کے مرکزی حصے میں جن پناہ گزین بچوں کو کمیونٹی حراستی مراکز میں منتقل کیا جا رہا ہے وہ اب آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر سکیں گے اور اس دوران پناہ کے لیے دی گئی ان کی درخواستوں پر کام ہوتا رہے گا۔ پناہ کے متلاشی جو بحری جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں پاپوا نیو گنی اور بحر الکاہل کے ایک دور افتادہ جزیرے ناورو میں حراستی کیمپوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اگرچہ یہ معلوم ہو بھی جائے وہ پناہ گزین ہے پھر بھی انہیں آسٹریلیا میں سکونت اختیار کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اور بحر الکاہل کے جنوبی جزیرے وانا واناوتو میں شدید زلزلہ آیا لیکن سونامی یا کسی بڑے نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی. اور نائجر کے صدر محمد ایسوفو نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار کا آغاز اس وعدے سے کر لیا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
صدر براک اوباما نے بین الاقوامی کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں کہ جوہری ہتھیار دہشت گردوں یا ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ پہنچ جائیں جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. امریکی صدر نے جمعے کے روز واشنگٹن میں جوہری سلامتی پر منعقدہ اپنے دور صدارت کی چوتھی اور آخری سربراہ کانفرنس کے اختتام پر دنیا بھر میں کمزور نگرانی کے جوہری مواد کو محفوظ بنانے کے اس کے کلیدی مقصد کو پورا کیے بغیر کیا. وائس آف امریکہ کی میری ایلس سلیناس کی مرتب کی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے.
صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ سربراہی کانفرنس کا نتیجہ جوہری تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے 50 سے زیادہ ملکوں کی جانب سے اہم نوعیت کے وعدوں کی صورت میں برآمد ہوا. لیکن اسلامک اسٹیٹ جیسے دہشت گرد گروپ جو جوہری مواد کے حصول کا تہیا کیے ہوئے ہیں اپنے مقصد کی تکمیل سے بہت دور ہیں. صدر اوباما کے الفاظ،
نو ٹیررسٹ گروپ ہیز یٹ سکسیڈڈ ان گیٹنگ دیئر ہینڈز آن اے نیوکلیئر ڈیوائس، آور ورک ہیئر ول ہیلپ انشور دیٹ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ پاسبل.
ابھی تک کوئی دہشت گرد گروپ کسی جوہری مواد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے. یہاں ہمارا کام اس یقین دہانی میں مدد دے گا کہ ہم انہیں اس مقصد سے روکنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. بیلجیم میں ہونے والے دہشت گرد حملے خطرے کی ایک یاد دہانی تھے. تفتیش کار کہتے ہیں کہ حملہ آور جوہری بجلی گھروں اور عملے پر کڑی نظر رکھ چکے تھے. ایک اور یاد دہانی جمعرات کو ترکی میں ہونے والا ایک کار بم دھماکہ تھا.
As ISIL is squeezed in Syria and Iraq, we can anticipate it lashing out elsewhere, as we've seen most recently and tragically in countries from Turkey to Brussels.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اب جبکہ اسلامک اسٹیٹ شام اور عراق میں سکڑ چکی ہے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اور جگہ منتقل ہو رہی ہے، جیسا کہ ہم ابھی حال ہی میں اور افسوسناک طریقے سے ترکی سے برسلز تک کے ملکوں میں دیکھ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عراق اور شام میں ہنگامی نوعیت کے جس احساس کا مظاہرہ کر چکے ہیں اسے دنیا بھر میں حملے روکنے کی اپنی کوششوں میں بھی شامل کرنا ہوگا. یہ الفاظ تھے امریکی صدر براک اوباما کے. تاہم وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سربراہی اجلاس کے نتیجے میں جوہری مواد کو بہتر طریقے سے محفوظ بنانے کے ٹھوس اقدامات برآمد ہوئے ہیں. 27 ملک اور انٹرپول اندرونی خطرات یا جوہری اور تابکاری مواد تک رسائی رکھنے والے عملے کے ارکان سے لاحق خطرات کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پر متفق ہو گئے ہیں، لیکن نسبتاً بہت کم ملکوں نے جوہری اسمگلنگ کے سدے باب پر مزید اقدامات کرنے کے وعدے کیے. شمالی کوریا کے جوہری اور دور مار میزائلوں کے تجربے مذاکرات کا ایک کلیدی موضوع تھے. مسٹر اوباما اور جاپان اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی نئی سخت پابندیوں کے نفاذ پر زور دیا. چین کے صدر زی جن پنگ شمالی کوریا کے جوہری خطرے پر تعاون مضبوط کرنے پر رضامند ہوئے. ایک اہم کردار روس سربراہی اجلاس سے یہ کہتے ہوئے نکل گیا کہ یہ سلسلہ اپنے تمام مراحل سے گزر کر اختتام تک پہنچ چکا ہے. مسٹر اوباما نے ایران کے جوہری معاہدے کو سربراہی اجلاس کی کامیابی کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا. بین الاقوامی سیکیورٹی اور جوہری عدم پھیلاؤ کے امور سے متعلق امریکی معاون وزیر خارجہ تھامس کنٹری مین کہتے ہیں،
What's next is to sustain that momentum, sustain that steady improvement by handing off the task to other global organizations and in particular the International Atomic Energy
اس پیشرفت کو برقرار رکھنے کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کام کو دوسرے عالمی اداروں اور خاص طور پر جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے اقوام متحدہ اور دوسرے اداروں کے سپرد کر کے مسلسل بہتری کے اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. یہ الفاظ تھے بین الاقوامی سیکیورٹی اور جوہری عدم پھیلاؤ کے امور سے متعلق امریکی معاون وزیر خارجہ تھامس کنٹری مین کے. اب جبکہ مسٹر اوباما جنوری میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، سربراہی اجلاس جوہری سیکیورٹی پر کام جاری رکھنے کے لیے عالمی اداروں مثلاً انٹرپول، جوہری نگرانی سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے لیے مدد کے اعلامیوں پر اختتام پذیر ہوا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایبنی یٹس نے جب کئی برس پہلے واشنگٹن میں اپنی پاکستانی دوست کی نانی سے ملاقات کی تو وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان بزرگ خاتون کی محبت انہیں واشنگٹن سے کراچی اور انگریزی زبان سے اردو زبان تک لے جائے گی۔ ایبنی کی پاکستان سے تعارف سے محبت تک کی کہانی سنیے مدیحہ انور کی رپورٹ میں۔
امریکی عوام میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کا تصور بد امنی اور دہشت گردی سے متاثر ملک کے طور پر ابھرا ہے، مگر کچھ امریکی ایسے بھی ہیں جو پاکستان کو اس منفی تصویر سے ہٹ کر دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک امریکن ہے ایبنی بیٹس، جو نہ صرف پاکستان گئیں بلکہ وہاں بیتے وقت کی یادیں آج ان کی زندگی کا ایک مضبوط حصہ بن چکی ہیں۔ ایبنی نے پاکستان کو کیسا پایا، دیکھیے مدیحہ انور کی اس رپورٹ میں۔
ریاست میری لینڈ میں ایک سیاہ فام امریکی خاتون کے اس چھوٹے سے خوبصورت گھر میں کچھ بھی تو انوکھا نہیں۔ البتہ جو چیز اس گھر کو منفرد بناتی ہے وہ ہے اس گھر میں بکھرے پاکستانی رنگ۔ مخملی ٹیکوزی ہو یا پھر بسکٹس کی جگہ کیک رس کا استعمال، اس گھر کے انداز میں پاکستان کی جھلک نمایاں ہے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے جائیداد کی خرید و فروخت کے کاروبار سے منسلک ہیں اور پاکستان بھی جا چکی ہیں، کیسے خیال آیا پاکستان جانے کا؟
Well, yeah, I guess you might wonder why a realtor would go to Pakistan.
ہاں، آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک ریئلٹر پاکستان کیوں جائے گی۔ دراصل اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی اور میری ملازمت مجھے میرے پاکستانی دوستوں کی وجہ سے ملی تھی۔
ملازمت کے ساتھ ساتھ ایبنی کے پاکستانی دوستوں نے ان کا تعارف امریکہ سے ہزاروں میل دور پاکستان سے بھی کرایا، جس سے ایبنی کی واقفیت محض میڈیا میں آنے والی منفی خبروں کی حد تک ہی تھی۔
یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔
پاکستان سے تعارف رفتہ رفتہ واقفیت اور واقفیت سے محبت میں ڈھل گیا۔
یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔
مگر پاکستان سے تعارف سے محبت تک کا یہ سفر ایبنی نے ایک بزرگ پاکستانی خاتون کی دوستی میں طے کیا۔
We called her Mummy. Mummy would come and she would stay for 6 months.
ہم انہیں ممی کہتے تھے۔ وہ امریکہ ہر 6 ماہ کے بعد آتی تھیں تاکہ اپنا ویزا رینیو کرا سکیں۔
I was actually living with Zunaira and her family.
میں اس وقت اپنی پاکستانی دوست زنیرا اور اس کے خاندان کے ساتھ رہ رہی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم گھر پر ہوتی ہو تو نانی یعنی ممی کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا وقت گزارا کرو۔
You know, just look in on her. And so Mummy and I, even though we didn't really speak the same language,
ممی اور میں ایک زبان نہیں بولتے تھے، مگر پھر بھی ہماری دوستی ہو گئی اور میں نے ان سے اردو کے چھوٹے چھوٹے جملے بولنا سیکھے، جیسا کہ چائے چاہیے اور بھوک لگی ہے وغیرہ۔
And I learned little phrases like chai chahiye or bhook lagi hai.
ایبنی ممی کے ساتھ اپنے رشتے اور دوستی کو مضبوط کرنا چاہتی تھی اور ایسا اردو زبان سے شناسائی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ ایبنی نے اردو سیکھی اور ممی سے ملنے کراچی جا پہنچی۔
I was able to travel as for a vacation and I actually was able to go and talk to Mummy in Urdu and have a conversation with her. And so
2013 ki baat hai jab main Mummy se milne Pakistan gayi. Us waqt unki tabiyat kharab thi aur wo America tak ka safar nahi kar sakti thi. Main Pakistan gayi aur Mummy se unke ghar jaakar mili. Unhe salam kiya aur kaha ki aap kaisi hain. Wo itna khush hui ki unki aankhon mein aansu aa gaye. جب لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ انہیں بتاتی ہیں کہ آؤ اور دیکھو یہ اردو بولتی ہے۔
When people would come over, she would tell them, "Oh, come, she speaks Urdu."
ایبنی کے لیے پاکستان سے جڑی ایک خوبصورت یاد پاکستانی شادی میں شرکت تھی، جو ان کے لیے ایک مختلف اور اچھوتا تجربہ تھا۔
بال بال موتی چمکائے روم روم میں کار، مانگ سندور کی سندرتا سے چمکے چندن بار۔
Even the most average Pakistani wedding I think is equivalent to an over the top American wedding.
Pakistan ki ek aam si shaadi bhi America ki bahut bade paimane ki shaadi se badi hoti hai. Maine Pakistan mein kisi ko kaha ki America mein hamara mashghala baseball hai.
You know, in America our pastime is baseball, but I think in Pakistan the pastime is shaadis.
Magar aisa lagta hai ki jaise Pakistaniyon ka mashghala shaadiyon aur wali mein hai, kyunki wahan to har roz ek shaadi ho rahi hoti hai. ہفتے کا کوئی بھی دن ہو وہاں شادی ہو رہی ہوتی ہے۔
It doesn't matter. There'll be a wedding and it'll go all night.
You know Urdu and you have learned.
آپ اردو زبان جانتی ہیں, پاکستان جا چکی ہیں. کیا اچھا لگا پاکستان کے بارے میں؟
What are the things that you liked about Pakistan and the Pakistani culture?
I love the sense of humor. I love the openness.
مجھے پاکستانیوں کے حصے مزاح اور ان کا کھلے دل سے ملنا بہت پسند ہے. لوگ اپنے تجربات اور ثقافت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں سے میں پاکستان میں ملی وہ کھلے دل کے تھے, اور ایک دوسرے ملک کی خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا.
You know, someone that might be different from them.
You have been to Karachi and you have interacted.
عموماً امریکہ میں پاکستان کو ایک خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے, ایک غیر ملکی ہونے کے ناطے جس نے پاکستان کو قریب سے دیکھا ہو. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
Do not go there. What do you say about that as a foreigner?
Came across that, you know, people you know, like me who are maybe African American.
ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ پاکستان کے بارے میں غلط معلومات رکھتے ہیں اور پاکستان کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں, کیونکہ کوئی انہیں حقیقت بتانے والا نہیں ہوتا. مجھے اچھا لگا کہ میں نے پاکستان میں امریکہ کے بارے میں غلط تاثر کو درست کیا اور امریکہ میں پاکستان کی گڈ ول امبیسڈر بنی. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے, آپ وہاں گئی تھیں تو کیسا تجربہ رہا؟
And for me it's good to be that sort of goodwill ambassador who comes back and you know talks about Pakistan.
مگر میرے پاس پاکستان کے حوالے سے کرنے کو صرف مثبت باتیں ہیں. ہاں, پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو مجھے کبھی کبھی افسردہ کر دیتے ہیں, مگر یہاں امریکہ میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے میں پریشان ہو جاتی ہوں.
I have nothing but positive things to say. Now, I mean, did things happen in Pakistan that maybe upset me sometimes? Yeah, but things happen here that also upset me.
ایبنی کہتی ہیں کہ کسی ملک کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس ملک کی زبان اور لوگوں سے تعلق اور ربط ہونا ضروری ہے, وہی تعلق جو انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ استوار کیا. وہی ربط جو ایبنی کے ساتھ میری لینڈ میں واقع ان کے گھر میں, کہیں لڈو کے کھیل میں, کہیں چائے کی پیالی میں, اور کہیں آبدہ پروین کی آواز میں گائے ہوئے صوفیانہ کلام میں جا بجا جھلکتا دکھائی دیتا ہے.
واہ واہ واہ.
گلیمر ورلڈ کے سٹائل آئیکن فیصل قریشی, تفصیلات فکر و فن میں.
ہو گئی رب کی مہر, مل گئی تجھ سے نظر, تجھ میں کھو کے میں نے پائی زندگی ہے, جینے کی عادت ہے تو, روح کی راحت ہے تو, عشق تیرا اب سے میری.
چھوٹی اسکرین کے بڑے سٹار فیصل قریشی بطور ایکٹر اور ہوسٹ تو بے شمار فینز رکھتے ہی ہیں, لیکن ان کی ہٹ سیریل بشر مومن کے بعد فیصل اب فیشن اور سٹائل آئیکن بھی بن گئے ہیں, جن کو دیکھ کر نوجوان اپنا ڈریسنگ سٹائل طے کرتے ہیں. گزشتہ برس کی میگا ہٹ سیریل بشر مومن کی ریکارڈ توڑ کامیابی میں دیگر باتوں کے علاوہ فیصل قریشی کے میک اوور, فیشن اور سٹائلش ڈریسنگ کا بھی بہت ہاتھ تھا. اس سیریل کے ذریعے تازہ ترین انٹرنیشنل فیشن کو گھر گھر پہنچانے اور مقبول بنانے کا کریڈٹ فیصل ہی کو جاتا ہے. فیصل فیشن کے نت نئے انداز متعارف کرانے سے متعلق کہتے ہیں کہ بشر مومن سے پہلے میں صرف ایک ایکٹر تھا, کسی بھی عام سے شخص کی طرح. اچھا دکھنا تو چاہتا ہی تھا, لیکن فیشن کے معاملے میں بہت زیادہ باخبر نہیں تھا. بشر مومن میں جب میرے گیٹ اپ اور ڈریسنگ سٹائل کو غیر معمولی پذیرائی ملی تو میں اپنی ڈریسنگ اور سٹائل کے بارے میں بہت محتاط ہو گیا اور میری دلچسپی بھی بڑھ گئی۔ ایسا اس لیے ہے کہ جب آپ کے فینس آپ کی کسی چیز کو پسند کریں تو پھر ان کی خوشی کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔
تیرے بن جو سچ کہوں تو کچھ نہیں میں، تجھ کو دیکھوں تجھ کو چاہوں، جانو دل سے یار تجھ پہ میں فدا ہوں۔
فیصل کے بقول اپنی تمام آنے والی سیریل اور گیم شو جیت کا دم کے لیے اب وہ اپنی سٹائلنگ ٹیم کے ساتھ پوری طرح انوالو رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ایسا سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو منفرد بھی ہو اور ان پر اچھا بھی لگے۔
السلام علیکم
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سادیا اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ الرجی بظاہر ایک معمولی سی بیماری لگتی ہے مگر اس کی تکلیف بہت زیادہ اور اس کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الرجی ہے کیا؟ یہی سوال ہم نے ڈاکٹر شاہد رندھاوا سے کیا جو فلوریڈا میں الرجی اور امیونالوجی کے ماہر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الرجی کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، ان کا کہنا تھا۔
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، الرجی جو ہے ایسی جو کرونک کنڈیشنز ہیں ان میں سب سے کامن ایک کنڈیشن جو ہے وہ الرجی ہے، جو کامنلی بڑی بینائن فارم میں جس طرح نیزل الرجی کی صورت میں یا لائف تھریٹننگ جس طرح اینافائلیکسس ہے جسے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی الرجی ایک امیون سسٹم کا تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ رسپانس ہے۔ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز، لمفوسائٹس اسے مشتمل ہے، وہ نارملی باڈی کو ڈیفینس ہے اگینسٹ جس طرح مختلف جراثیم ہیں ان کے خلاف، بیکٹیریا، وائرسز۔ ان کیس آف الرجیز جو باڈی ہے وہ غلطی سے جو نارمل بینائن سے بے ضرر سے الرجنس ہیں ان کو بھی خطرناک جراثیم سمجھ کے ان کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اس میں ہسٹامین جو ہے وہ ریلیزڈ ہوتی ہے، باڈی جو ہے وہ نارملی ہسٹامین پروڈیوس کرتی ہے اور اسمال گرینیولز کی فارم میں ایک ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں، ماسٹ سیلز، اس میں اسٹور کر دیتی ہے۔ یہ سیلز آنکھوں میں، ناک میں، لنگز میں، اسکن کے اوپر اور ہمارے میدے اور انتریوں میں جس کو گیسٹرو انٹیسٹائنل سسٹم ہے اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہمارا ان الرجنز ہیں جس میں پالنز، فوڈ الرجنز، انسیکٹ بائٹس، اینیمل ڈینڈر، مولڈز جس کو فنگس بھی کہتے ہیں، سم ٹائم میڈیکیشنز، سم ٹائم لیٹیکس اور ڈسٹ مائٹس بھی ہیں، ان سے جب باڈی کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو باڈی ہسٹامین ریلیز کرتی ہے ان سیل سے۔ تو بیسیکلی یہ الرجک ریئیکشن باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے۔
الرجی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس بارے میں ڈاکٹر رندھاوا کہتے ہیں۔
سب سے پہلے تو اس میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی الرجی ہے، اگر تو ناک میں ہوگی یا آنکھوں میں ہوگی تو جو ایک موسٹ کامن جو سمپٹم ہے الرجیز کا دیٹ از اچھی، لائک اچھی آئیز، خارش، آنکھوں میں خارش، ناک میں خارش، اس کے بعد آنکھیں سے پانی نکلنا، ناک سے پانی نکلنا۔ ان کیس آف جب وہ لنگس کو افیکٹ کرتی ہیں تو جو لوگ جن کو ایزما ہوتا ہے ان میں ویزنگ، کاف، چیسٹ ٹائٹنس، شارٹنیس آف بریتھ، یہ سمٹمس ہو جاتے ہیں۔ جب اسکن کو انوالو کرتی ہیں الرجیز تو اسکن میں لال رنگ کے جو خارش، یعنی کہ اس کو ہم ہائیوز کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بمپس شروع آ جاتے ہیں جو کسی بھی حصے پہ آ سکتے ہیں۔ چونکہ ہسٹامین ریلیز ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا سویلنگ بھی کاز کرتی ہے، لپ سویلنگ، ٹنگ سویلنگ، یہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن موسٹ کامن سمٹم اسکن میں اچھی اسکن ہے اور تھوڑی سی ہائی، تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں جو یہ بمپس ہیں۔ اس کچھ لوگوں میں کچھ گھنٹے رہتے ہیں پھر دوبارہ نکل آتے ہیں, کچھ لوگوں میں کچھ دن رہتے ہیں اور کچھ لوگوں میں کئی یعنی کہ ویکس تک یہ نکلے رہتے ہیں.
مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب اجازت لینے سے پہلے آپ کو ایک اور خبر سناتے ہیں. امریکہ میں صدارتی نامزدگی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اسقاط حمل, نیٹو, جوہری ہتھیاروں اور خواتین کے بارے میں اپنے موقف کی وجہ سے توجہ کا مرکز بن رہے ہیں اور ان کے سیاسی چیلنجوں کے طور پر ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی کے کلیدی امیدوار بننے کی راہ میں حائل ہوتے نظر آ رہے ہیں. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ ریپبلکن کی حیثیت سے ان کی نامزدگی کی دوڑ اب سست پڑ گئی ہے.